اپنے پاس گواہی بھی نہیں رکھتے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. شریعت نے اس مسئلے کو انتہائی اہم مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ زنا جو ہے یہ معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ عام طور پر پورے معاشرے سے یوں سمجھ لیجیے کہ جنسی انارکی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جو قتل و غارت گری دنیا میں ہوتی ہے اس کی اکثر وجہ جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مال ہے. اس معاملے میں بعض لوگ جھوٹے الزامات بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس معاملے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے گواہی کا جو معیار ہے اسے بھی سخت بنایا. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے گھر میں سے کسی عورت کو برے عمل میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ چار آدمی تلاش کرے یا چار آدمی دیکھیں اس کے بعد پھر وہ گواہی دے سکتا ہے. اگر گواہی ایسے دے دے گا تو اسی کو جو ہے وہ حد لگ جائے گی. تو ایسا اس قسم کا ذہن میں کچھ لوگوں کے خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا اس قسم کا، کہ ایک شخص نے اپنے اہلیہ کو ملوث دیکھا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب سا لگا، یعنی یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے اس لیے تم اپنی کمر تیار کر لو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں بالکل سچا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے لیے کوئی آسانی کا حکم فرما دیں گے. چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو لعان کا حکم آ گیا، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھا اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم دیا کہ ان کو بلوایا اور کہا کہ تم چار مرتبہ اس بات کی گواہی دو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت. اسی طریقے سے اس کی بیوی سے بھی جملے کہلوائے، تو چار مرتبہ اس نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور پانچویں مرتبہ وہ تھوڑی سی جھجکی قسم کھانے کے سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو اچھی طرح سے، آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، یہاں کی رسوائی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے قسم کھانے سے پہلے سوچ لو. اور پانچویں قسم ہے بھی، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب نازل ہو اس پر اگر میرا شوہر سچا ہو. تو یہ چونکہ پانچویں قسم تھی تو اس میں تھوڑی سی جھجکی، اور پھر آخر اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو اور برادری کو رسوا نہیں کروں گی، اور قسم کھا لی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کرا دی. تو یہ حکم لعان ہے. تو اس طرح کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، میں نے تو صرف ایک مثال کے طور پر اس کو عرض کر دیا، ورنہ اس میں بہت تفصیلات ہیں. اور اسی طرح سے حد قذف یعنی تہمت کی جو سزا ہے، یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل زنا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جا کر پیش کرتا ہے شرعی عدالت میں، اس صورت میں اسے چار گواہ چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص معاملے کو تھوڑا سا اس طرح کرے کہ بھئی میں نے اختلاط دیکھا ہے یا کوئی ایسا بات کرے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس وقت چار گواہ ہوں. معاملہ جب ثابت ہو جائے گا تو عدالت نے جو ہے اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور یعنی بعض صورتوں میں حد تو اگرچہ نہیں آتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے اوپر سزا کچھ نہ کچھ جاری ہو جاتی. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی سزاؤں کا ذکر ہے. یہاں خاص طور پر ایک واقعے کو ذکر کیا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے، واقعہ عف کہلاتا ہے. اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. جب واپسی میں آپ آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، اور جب رات کو آخری پہر میں آپ سفر شروع کرنے لگے تو آپ نے کہہ دیا کہ جو لوگ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونا چاہتے ہیں وہ فارغ ہو جائیں تاکہ پھر ہم اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئیں اور وہاں معاملہ یہ ہوا کہ ان کا ایک ہار تھا جو ٹوٹ گیا. اس ہار کی تلاش میں انہیں کچھ دیر ہو گئی, تلاش کرتی رہیں. جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا, لیکن چونکہ بہت ہی عقلمند خاتون تھیں اس لیے بجائے اس کے کہ قافلے کے پیچھے بھاگتی, انہوں نے انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ وہیں پر وہ بیٹھ گئیں اور چادر اپنے اوپر ڈال لی. یقیناً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو ضرور آپ تلاش میں آئیں گے. اصل میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت ہی ہلکی پھلکی تھیں, کم عمر بھی تھیں, تو اس لیے وہ ہودج میں بیٹھ جاتی تھیں اور جو ہودج کے رکھنے والے تھے اونٹ پر اس کو رکھ دیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ تو چلی گئی قضاء حاجت کے لیے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اس میں موجود ہیں, لہذا انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور اونٹ کو ہنکا دیا. حضرت عائشہ جب آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے تو انا للہ پڑی اور وہیں بیٹھ گئیں. رات کا آخری حصہ تھا, ایک وقت ایسا آیا کہ نیند آ گئی, سو گئیں. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی حضرت صفان ابن معطل صحابی ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا کہ تم اگر کوئی چیز گری پڑی ہو تو اسے اٹھا لیا کرو اور وہ بھی لا کر پھر قافلے میں جمع کرا دیا کرو. صبح کے وقت وہ جب یہاں پر پہنچے تو اس وقت کچھ روشنی ہو چکی تھی. شروع میں انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی شخص لیٹا ہوا ہے. قریب پہنچے تو انہوں نے, چونکہ جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا, تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں تو زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے ادا کیا. حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور جلدی سے اپنا انہوں نے چہرے پر چادر ڈالی اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ جو ہے وہ لا کر ان کے قریب بٹھا دیا اور وہ اس پر سوار ہوئی اور یہ اس کی باگ پکڑ کر لگام پکڑ کر قافلے میں جا کر مل گئے. عبداللہ ابن ابی جو منافق رئیس المنافقین تھا, اس کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی, حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی صدمہ پہنچا. کچھ منافقین اس کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں میں سے بھی تین مسلمان, یعنی دو مرد اور ایک عورت, وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, حضرت حسان, مستح اور عورتوں میں سے حمنہ, یہ تین بھی شامل ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بھولی بھالی خاتون تھیں کہ ایک عرصے تک تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. یہ فرماتی ہیں کہ بس میں نے یہ دیکھا کہ اس سفر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ایک میری طرف رجحان تھا بے تکلفی کا, وہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے, سلام کرتے, میری خیریت دریافت کرتے اور تشریف لے جاتے, لیکن خاطر و مدارات وہ جو ایک سلوک ہوتا تھا وہ اس میں کمی آ گئی, تو اس سے میری طبیعت میں, میں نے اپنی طبیعت میں خرابی محسوس کی. اور ایک دن جب میں قضاء حاجت کے لیے باہر جانے لگی تو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنے ساتھ مستح کی والدہ کو لے لیا. واپسی میں جب وہ آ رہی تھیں تو ان کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی, اور جب گری تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو جو بدعا دی تائش مستح کے نام سے کہ, تو حضرت عائشہ کو حیرت ہوئی, کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ایسی بدعا دیتی ہو, تو اور تمہیں پتا ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے یا کیا الزام لگایا ہے تم پر. تو حضرت عائشہ کو اس وقت تک معلوم بھی نہیں تھا, تو انہوں نے بتایا, تفصیل جب بتائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بیماری اور بڑھ گئی, یعنی طبیعت کے اندر اور زیادہ گراوٹ آ گئی, اور جب میں گھر آئی تو بس بستر سے لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے تو میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ. حضرت عائشہ اپنے گھر والد کے گھر آ گئیں اور آ کر اپنی والدہ کو یہ سارا واقعہ بھی بیان کیا. انہیں تو پہلے سے معلوم تھا لیکن کوئی بات اپنی بیٹی کو ایسی نہیں کہی تھی جس سے انہیں صدمہ پہنچے. تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا زیادہ فکر مند نہ ہو, تم جیسی عورتوں کی حاسد ہوتی ہی ہیں, یعنی عورتیں اور مرد حسد کرتے ہیں, اس لیے فکر کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ خود یہ معاملہ صاف کر دیں گے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں سے تو آنسو رکتے ہی نہیں تھے, چنانچہ وہ ساری رات میں نے بے چینی میں گزاری اور دوسرا دن بھی اسی طرح سے گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس سے پہلے یعنی اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ آ کر میرے پاس بیٹھے، اور میرے والد اور والدہ بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ پڑھا. یہ عرب کا عام رواج تھا کہ جب کوئی بات کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے خطبہ پڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. آج بھی اہل عرب کا یہ قاعدہ ہے، شادی بیاہ کی کوئی بھی بات ہوتی ہے سب سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ، بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے، اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ تم جواب دو. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں. والد کو کہا تو والد بھی کہنے لگے کہ عذر کیا. انہوں نے کہا بھی میں کیا جواب دے سکتا ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نو عمر تھی، اور بہت زیادہ میں نے قرآن مجید بھی اس وقت تک سیکھا نہیں تھا، لیکن پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ والد اور والدہ نے بھی جواب نہیں دیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات عرض کی وہ یہ. اس کا اصل مزہ تو عربی زبان ہی میں ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم عرض کر دوں کسی نہ کسی درجے میں. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بات سنتے رہے، آپ کے کانوں میں بات پڑتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اسی بات کو صحیح سمجھ لیا. اب اگر میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں جو حقیقت میں نہیں ہوئی کوئی، تو آپ مان لیں گے، لیکن اگر میں اس کی تردید کرتی ہوں تو چونکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، اس لیے آپ کو یقین نہیں آئے گا. اب میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح پاتی ہوں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر اختیار کرتی ہوں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے اس پر میں مدد طلب کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ کہتی میں وہاں سے اٹھ گئی اور جا کے بستر پر لیٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے مقام پر اور اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ آپ پر وہ آثار شروع ہوئے جو عام طور پر وحی کے طور پر جب وحی آتی تھی تو آپ پر آثار پیدا ہوتے تھے، یعنی پسینہ آپ کو بہت آتا تھا، سخت سردی کے عالم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا. بہرحال وہ کیفیت سے جب آپ باہر نکلے تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور آپ نے کہا کہ ابشری یا عائشہ، کہ عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تو تمہیں بری کر دیا. تو میری والدہ میرے پاس آئی اور کہا کہ عائشہ اٹھو اور جا کے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو لازمی بات ہے کہ اس وقت جو رنج و غم حضرت عائشہ کو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچی تھی. تو اس وقت جو ان کی کیفیت تھی اور جو معاملہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اس وقت عائشہ نے فرمایا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں صرف اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس واقعے سے بری کیا. بہرحال یہ معاملہ چونکہ میاں بیوی کا تھا، ان کو یہ حق تھا کہنے کا، کسی اور کو ایسا حق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق تھا اور انہوں نے اس حق کا استعمال کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا. دو رکوع تقریباً اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرما دیے، اور برات میں آپ سوچئے کہ حضرت مریم پر الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی برات فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، خود اللہ رب العزت نے صفائی پیش کی. تو کتنی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ کی اس سے معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے کیا قدر و منزلت اور فضیلت انہیں عطا فرمائی تھی، اور کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت خود ان کی برات فرما رہے ہیں. اور سخت تنبیہ فرمائی ان کو جو لوگ اس الزام میں شامل ہو گئے تھے، چاہے وہ مسلمان مرد ہوں یا عورت. اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا ہے مسلمانوں، تو تم تباہ کر دیے جاتے، یعنی اس الزام کی وجہ سے. تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جب منافقین نے اس قسم کا الزام لگایا تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک زبان سے بات نہیں نکالنی چاہیے، اور اگر کسی نیک آدمی کے بارے میں کوئی آدمی ایسی بات کہے کہ جو مناسب نہیں ہے تو آدمی کو پھر بھی نیک گمان کرنا چاہیے اور بات کہنے والے کی بات پر فوری طور پہ عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ تو چونکہ یہاں بغیر تحقیق کے بغیر ثبوت کے ایک بات جو ہے منافق نے کہی، اور اس منافقین تو شامل ہوئے ہی ہوئے، اس میں جو ہے بعض مسلمان بھی شامل ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا ان کی توبہ بھی قبول فرما دی، حضرت حسان کی اور مستح کی اور حمنا کی، جب یہ بات ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد غضب جاری فرمائی، یعنی حضرت حمنا پر بھی، حضرت حسان پر، حضرت مستح پر، تینوں کو 80-80 کوڑے لگے، اور جس نے یہ سارا کچھ گھڑا تھا ابئی عبداللہ بن ابئی منافق، اس کو ڈبل سزا جاری کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کو جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر، اس لیے کہ مسلمانوں نے تو توبہ کر لی اور وہ اپنے حال پر باقی رہے، جب باقی رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب بھی باقی ہے جو موجود، جو آئندہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ فق کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، لازمی بات ہے مسلمانوں کو بہت صدمہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ تمہارے لیے شر نہیں ہے، یعنی یہ واقعہ شر کا سبب نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اس سے بہت سے احکام سامنے آ گئے، حضرت عائشہ کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور جو ہے وہ بہت سے احکام اس سے پتہ چل گئے، اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور مسلمانوں نے جو کوتاہی کی تھی اس پر تنبیہ ہو گئی، تو بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہو گئے، اس لیے تمہارے لیے شر کا سبب نہیں، لہذا زیادہ غم مت کرو، بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی نے جو کچھ کیا گویا اپنے عمل کا وہ جواب دہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے خیر کا گمان کیوں نہیں رکھا، یعنی تنبیہ اس بات پر کی جا رہی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہم لوگ جو تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ بدگمان ہو جاتے ہیں یہ بدگمانی اچھی بات نہیں، دیکھیے جو آدمی اچھا گمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ اچھے گمان پر اجر ملے گا، کسی کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چلے خدا نہ کرے کہ فلاں شخص ایسا ہے یا فلاں شخص نے ایسا کیا، لیکن یہ صرف سنی سنائی بات ہے، ہماری تحقیق نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور خواہ مخواہ میں اس کی طرف سے بدگمانی مبتلا نہ ہو، اگر بالفرض وہ برا ہے بھی تب بھی اچھا گمان رکھنے کی بنا پر ہمیں ثواب ملے گا، اور خدا نہ کرے اگر ہم نے بدگمانی کی اور وہ شخص ایسا ہے نہیں تو کل قیامت کے دن گلے میں پندا پڑ جائے گا، جواب دینا پڑ جائے گا کہ تم نے بدگمانی کی تھی، بتاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، ثبوت کیا ہے، تو بہت بڑا بیوقوف آدمی کہ خواہ مخواہ اپنی گردن پھنسا رہا ہے، اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا، جب اچھا گمان رکھے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب تو ہے نا اس پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی یہاں بیان فرما دیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی، الزام لگایا تھا، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم گواہ لے کے آؤ، چار گواہ پیش کرو، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب وہ گواہ نہیں لائے تو فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کی نظر میں وہ جھوٹے ہیں۔ اور آگے مسلمانوں کو کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم پر، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو سخت عذاب تم پر آتا، اس الزام کی بنا پر جو تم نے حضرت عائشہ کو پر الزام رکھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آج بھی بہتان باندھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو علیاذ باللہ علیاذ باللہ بعض لوگ شیطان کا ایجنٹ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے یعنی ان کے قرآن مجید کی تفسیر میں میں نے خود دیکھا ہے، ایک ہوتا ہے نا کسی سے سنی سنائی بات ہوتی ہے، نہیں دیکھا ہے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں بعض لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، تو علیاذ باللہ آپ خود سوچ لیجئے ان کا کیا حشر ہونا چاہیے، اور کیا ہے کہ جو قرآن مجید تو برات ظاہر کر رہا ہے اور وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار بھی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، تو اگر اتنی ساری آیات دو رکوع پورے اللہ تعالیٰ نے شان میں نازل فرمائے اور کوئی جو ہے وہ خاکم بدہن یہ الزام لگائے حضرت عائشہ صدیقہ پر، تو اپنا وہ ٹھکانہ سوچ لے کے جہنم کے سوا اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ایک عام بات بیان فرما دی، ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بے شک وہ لوگ یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کی باتیں پھیلیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے میڈیا کے ذریعے سے، چاہے عملاً عملی طور پر، تو جو بھی اس میں ہوں شامل، چاہے وہ عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، حکومت کے لوگ ہوں، عوام میں سے ہوں، لیکن جو لوگ بھی بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں تو وہ خوب اچھی طرح سن لیں اللہ کا یہ پیغام کہ فی الذین، اور پھیلا کس میں رہے ہیں، فی الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں، اہل ایمان میں ہی چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پردہ ختم ہو جائے، بلکہ صرف پردہ ہی نہیں لباس بھی ختم ہو جائے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو بہت ہی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی درجے میں کسی بھی طریقے سے بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے گھروں پر کنٹرول کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کے معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بہنوں کے معاملے میں، جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، انہیں محبت سے، پیار سے شریعت اسلامیہ کی تعلیم بتلائیں کہ دین ہمارا جو ہے وہ کس بات کا متقاضی ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کون چاہتا ہے کہ ہم میں بے حیائی پھیلے، تو ہمیں بتلانا چاہیے۔ یقیناً بعض خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مرد جو ہیں وہ ظلمن ہمیں بند رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ پروپیگنڈا اس قسم کا ہے، پروپیگنڈا یہ کر رکھا ہے کہ صاحب عورتوں کو جو ہے وہ قید نہیں رکھا جا سکتا، عورتوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی شریعت اسلامیہ نے سارے حقوق بھی دیے ہیں، ضرورتاً انہیں نوکری کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ان کے لیے بہت سارے میدان ہیں۔ ضروری ہے کہ مرد کے ساتھ مل کر ہی کام کرے تو ترقی ہوگی، بہت سارے میدان ایسے ہیں جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں کام کر سکتی ہیں، بہت سارے میدان ہیں، اس قسم کے اگر میدان ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے، نہ کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کرنے والے کے لیے بہت کچھ، نہ کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، شریعت اسلامیہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، البتہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کان بس یوں ہی پکڑیں، لیکن شریعت جس طرح کہتی ہے اس طرح سے نہیں پکڑتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جب آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو کان یہاں سے پکڑ لو یا وہاں سے پکڑ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب نہیں اگر فرق پڑتا تو ویسے پکڑ لو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے ویسے کیوں نہیں پکڑ لیتے بھائی؟ یقیناً کچھ فرق پڑ رہا ہوگا تبھی تو نہیں پکڑتے۔ تو اس لیے اس میں خیال کرنا چاہیے، ہمارا دین شریعت اسلام ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، جب ہم نے اسلام کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بغاوت کیسی؟ آپ اگر کوئی آدمی فوج میں چلا جائے، اس کا قانون نہ مانے تو مارشل جو ہے اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، شریعت کوئی حق نہیں، شریعت کو کوئی حق نہیں کہ وہ بغاوت کرے لوگ اس کے قانون سے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ شریعت ہی ایک لاوارث چیز رہ گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جناب اگر کوئی جو ہے ملک کے بانی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، اس کو جناب پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو، جیل میں ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات جب آتی ہے، میں دل کے درد سے یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے، ہم اپنے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس زمانے میں بے حیائی اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، برائی کو برائی سمجھنا۔ پھر خاص طور پر جو لوگ بڑے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، میں نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، ان کے لیے تو ایک خاص عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں اگر وہ بےچارے بہک رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ قصور ان کا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ دنیا دیکھ چکے ہیں، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے خاندان میں اس بے حیائی کو، برائی کو روکتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بعض اوقات بعض بوڑھوں سے ایسی بات سنتا ہوں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ وہ جوانوں سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بھائی ہمیں، اب تو ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہا، یہ جب بال آ جاتے ہیں سفید تو گویا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھائی اب تمہارا وقت پورا ہو چکا، جگہ خالی کرو، تمہارے اب جگہ لینے والے آ گئے، تمہارے پوتے آ گئے، پڑپوتے آ گئے، اور نواسیاں آ گئے، اب تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ آدمی کو کیسا لگتا ہے جب جوانی سے گزر کر ادھیڑ عمر میں آتا ہے اور لوگ اس کو چچا کہنا شروع کرتے ہیں، اور انکل کہتے ہیں تو سچی بات یہ ہر آدمی پر یہ بات گزرتی ہے، کیسا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی آدمی سوچتا ہے عجیب آدمی ہے، میں تو ابھی تک جوان ہوں اور یہ مجھے بڈھا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں آدمی. تو میرے عزیز بھائی، جب ہم نے 40 کراس کر لیا، اب اس کے بعد اب ہم میں تبدیلی آنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیسی؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے کیوں تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، رب نے تجھے صحیح صحیح بنایا، اچھا بنا دیا، ٹھیک بنا دیا، تیرے ناک کان آنکھ سب کچھ بنا دیے، اور تو اپنے رب سے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یعنی ان بغاوت کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے. بس اگر ایک بات ہم اپنے پلے باندھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر ہماری اصلاح ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے دل کو توڑ لیں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں. یہ اللہ کے ایک نیک بندے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دل کو توڑ لو. یقیناً بہت سے باتوں میں ہمارا دل ٹوٹے گا، شریعت کے خلاف چلتے ہیں جی چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں چلیں، رک جائیں تو اس سے دل تو ٹوٹے گا، لیکن اپنا دل توڑ ڈالو، کوئی بات نہیں. یہ کہو کہ اللہ کا حکم ہم نہیں توڑنے دیں گے، اپنے دل سے کہو کہ تو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جا، لیکن اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے، پھر دیکھیے کہ لوگ کس طرح عزت کرتے ہیں. عملی انسان کی انسان قدر کرتا ہے، لیکن اگر زبان سے کچھ، عمل سے کچھ، تو ایسے آدمی کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا کہ میں یہ ایسا ہی ہے، پل میں کچھ ہے، پل میں کچھ. لیکن اگر آدمی اپنے معاملات میں بالکل کھرا ہو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی ہے معاملے کا کھرا آدمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بات بھی ایسی جو ناروا ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما. اے اللہ، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، معاشرہ بھی ہمارا دشمن ہے. اے اللہ، بے حیائی کے ہر طرف نظارے ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. اے اللہ، ہر شخص کی بات آپ جانتے ہیں، دل کے حالات کو جانتے ہیں، ان کی جذبات کو جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے. ہمارے بھائی جواد کے ایک عزیز ہیں، بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اسی طرح بھائی آفاق کی والدہ بہت عرصے سے بیمار چل رہی ہیں، اور دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ بس ان کے ساتھ خیر کے اور عافیت کے معاملے فرما دیں، عافیت کے ساتھ جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرما دیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کے اہل خانہ کو تکلیف ہے اللہ اس کو بھی دور فرما دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم میں بہت سے لوگ پریشان ہیں اور بہت سی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.